الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عزیزان محترم، دین و شریعت کی اپنی تعبیر کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. انسان کی فطرت میں تجسس ہے. انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ معلومات سے مجہولات کی طرف سفر کرے. دو جملے میں لکھے، انسان کی فطرت میں تجسس ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں اس کے علم میں ہیں ان کے ذریعے ان چیزوں تک پہنچ جائے جو اس کے علم میں نہیں ہے. چھوٹا بچہ، دیکھو فطرت میں تجسس کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ یہ سورج کی ٹکیا یہ ہے کیا، یہ چاند کی قوس، اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ راتوں کے اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے یہ کیا چیز ہے. بچہ، چھوٹا بچہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. اگر کوئی مر جائے تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ کہاں گیا. اگر کسی کو دفن کر دیا جائے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا انسانیت کا یہی انجام ہے. تو ہزاروں سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. میں تو چھوٹے بچے کی مثال دی نا، کتنے سوالات ہیں جو میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں محدود ہوں گے اور ان کے جوابات نہیں ہیں. اچھا، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا آغاز کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، ہمیں بھیجا کیوں گیا، ہمارا منصور کیا ہے، ہمارا نقل ذہن کیا ہے، ہم کس سے پوچھیں. دیکھو مسئلے تبھی ہے کیا نہ آگے پوچھیں کس سے. تو پہلا جواب مشاہدے سے ملے گا. سمجھ جو ہے یہ مقام تمہید ہے اور اسی مقام تمہید پر کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. علم کے جو ذریعے ہیں ان میں سب سے پہلا ذریعہ ہے مشاہدہ. دیکھو، علم کو حاصل کرو، چیز کو دیکھا، علم آگے. تو ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، یہ سورج چاند کیوں ہے، یہ زمین گھوم کیوں رہی ہے، دن کیوں آتا ہے، رات پھر کیوں چلی آتی ہے، ان کے جوابات کا مشاہدہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا. اس لیے کہ یہ سارے سوالات وہ ہیں جو مشاہدے سے باہر ہیں. تو اب دوسرا طریقہ جس کے ذریعے سوال کے جواب دیا جائے وہ ہے عقل. عقل سے جواب دو، پوچھو کہ ہم کیوں آئے، ہم کہاں جائیں گے، مقصد تخلیق کیا ہے، یہ ستارہ کیا کر رہا ہے، یہ چاند اس کی ضرورت کیا ہے، پوچھو عقل سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عقل اگرچہ علم دیتی ہے لیکن عقلوں میں اختلاف ہے. عقلوں میں اختلاف ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بھائی، عقلوں میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ اس دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہوتی تھیں، ایک ٹوٹ گئی اور ایک انسان نہ ٹوٹے گی، ابھی ٹوٹی نہیں ہے، امریکہ دنیا سے ٹکرا کر زندہ رہ سکتے ہو، صاحب اس زمان سے ٹکرا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب بھائی سننا، تو اب یہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، یہ ستارے کیا کر رہے ہیں، یہ چاند کیا کر رہا ہے، یہ سورج کیا کر رہا ہے، اب اس کا تو آپ مشاہدے نے تو دیا نہیں، لیکن مشاہدے کے دائرے سے باہر کی بات ہے۔ اب عقل پہ آ جاؤ۔ اچھا، تو دو طاقتیں تھیں نا، ایک طاقت کہتی تھی کہ اگر انسانوں کا پیٹ بھرنا ہے تو ساری دنیا کے مال کو نیشنلائز کر دو، ٹوٹ گئی۔ اور دوسری طاقت کہتی تھی اگر انسانوں کا پیٹ بھرنا ہے تو ساری دنیا کے مال کو پرسنل پراپرٹی بنا دو، یعنی بالکل ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، ان میں سے پاگل کون ہے؟ دونوں عقل مند ہیں نا، دونوں عقل مند ہیں، پر جب دونوں عقل مند ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کس کی عقل پہ بھروسہ کریں؟ تو اب جواب عقل سے بھی نہیں ملے گا، نہ مشاہدے نے جواب دیا نہ عقل نے جواب دیا۔ اب ایک تیسری قسم ہے جو جواب دیتی ہے اور اس کا نام ہے انٹیوشن، الہام، گیان، وسدھار۔ بہت آہستہ آہستہ میں جا رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا نا آج تو آواز کی خطرگی نہیں، سید نہ ہوا ہے تو آواز بولیش بلا شیو سبھی بات، آواز کی خستگی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آہستہ بولوں اور اپنے سننے والوں کو کسی مرحلے تک لے جاؤں، تو مشاہدہ جواب نہیں دے سکتا، عقل جواب نہیں دے سکتی۔ اب تیسری منزل آئی وجدان کی، صوفی کہتا ہے مجھ پر الہام ہوتا ہے، بدھ مت کا بھکشو کہتا ہے مجھ پر الہام ہوتا ہے، ہندو مت کا سادھو کہتا ہے مجھ پر الہام ہوتا ہے، عیسائیوں کا راہب کہتا ہے مجھ پر الہام ہوتا ہے، یہودیوں کا رب بھی کہتا ہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، تو اللہ تو ایک ہے، الہام باتوں میں کیا جا رہا ہے۔ باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب جواب کون دے؟ نہ جواب مشاہدہ دے گا، نہ جواب عقل دے گی، نہ جواب الہام دے گا، وجدان بھی جواب نہیں دے گا۔ اس لیے کہ مسلمان صوفی کچھ کہتا ہے، اس کے مقابلے پر ہندو صوفی کچھ اور کہتا ہے، اس کے مقابلے پر عیسائی صوفی کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کے جواب میں یہودی صوفی کچھ اور کہہ رہا ہے، تو حقیقت میں تضاد نہیں ہوا کرتا، حقیقت ایک ہوتی ہے نا، تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ اسے کچھ اور الہام کر دے اور اسے کچھ اور الہام کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب کوئی ایسا ذریعہ نکالنا ہوگا، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ مر کے کہاں جا رہا ہے، سوالات ہیں نا۔ تو اب کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرو، کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرو کہ جو حتمی جواب دے دے۔ اب ایک شخص آیا، بھائی عقل فیل ہو گئی، مشاہدہ ناکامیاب ہو گیا، وجدان مسترد ہو گیا۔ اب ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں اس زمین کے اوپر، اور مجھ پر اللہ براہ راست وحی نازل کرتا ہے، تو اگر اس کا دعویٰ سچا ہو جائے تو بس وہی جواب دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مجھ پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو الہام بیکار، عقل بیکار، مشاہدہ بیکار، بس ایک طریقہ ہے، طریقہ وحی الہی کہ اللہ وحی اتار دے۔ تو اب اگر کوئی شخص آ کے تمہارے سامنے دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، تو کیا بغیر سند کے مان لو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ تو اب جو سند وہ پیش کرے گا، اس سند کا نام ہے معجزہ۔ میری مجبوری تو آپ کے سامنے ہے نا، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں۔ بھائی ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ اللہ مجھ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور اس شخص نے جب دعویٰ کیا تو تم نے مطالبہ کیا، تم نے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ کہ بھائی اگر اللہ کی طرف چاہے ہو تو کوئی ثبوت لاؤ. اور اس نے کوئی ثبوت پیش کر دیا ہے نا. اب مطمئن ہو گئے نا کہ کیا اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب سارے سوالات کے جوابات دے گا. کب مانو گے؟ جب معجزہ آ جائے, جب معجزہ سامنے آ جائے جب اسے مانو گے. یہی سبب ہے کہ ہر زمانے میں تمیز خط ہوئی, تمیز خط ہوئی. اب بڑا رات ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہی سبب ہے کہ ہر زمانے میں معجزہ نبوت کی دلیل رہا ہے. یہی سبب ہے کہ ہر زمانے میں معجزہ نبوت کی دلیل تھا. سننا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, چھڑی تھی نا, اسے پھینکا اجدہا بن گیا, اسے اٹھا لیا پھر چھڑی بن گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو سائے کی ضرورت ہوئی اسے زمین میں دھسا دیا, وہ درخت بن گیا, اس کے سائے کے نیچے آرام کر لیا. جب بھوک لگی وہی درخت پھلدار بن گیا, اس نے پھل توڑے کھا لیے, پھر کہہ کر پھر ایسا بن گیا. میں توجہ بند بول رہے تو آسا معجزہ تھا موسیٰ کا. بیسات سلیمان, ایک قالین تھا سلیمان کے پاس جس پر بیٹھ کر آپ پرواز کیا کرتے تھے, ہے نا. تو بیسات سلیمان کا معجزہ دیا سلیمان کو, آسا کا معجزہ دیا موسیٰ کو. میں بہت توجہات مزدور رہے انہیں کہ جانا مجھے اس مقام سے آگے. سنتابو جب سکینہ کا معجزہ ملا انبیاء بنی اسرائیل کو. لیکن اب اس مرحلے پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا زمانہ تھا اس زمانے کے مطابق معجزہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا رواج تھا, میڈیسن ہے نا, طب. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا کہ جس پر ہاتھ رکھ دے وہ شفا یاب ہو جائے. پیغمبر اکرم کے دور میں ادب کا رواج تھا, لٹریچر تھا, قرآن دے دیا. قرآن دے دیا اس چیلنج کو توڑنے کے لیے. میں توجہ رکھنا, تو ہر زمانے میں پروردگار انبیاء کو معجزے دیتا رہا. اور اب جو جملہ کہنے والا ہوں میرا ایک ایک سننے والا سنے اور اسے ذہن میں محفوظ رکھے. معجزہ دلیل ہے صاحب معجزہ کے سچے ہونے پر. ہے نا یہ بات, معجزہ دلیل ہے کہ صاحب معجزہ سچا ہے. بہت توجہ ہے. موسیٰ کے زمانے میں عصا سامنے آیا, موسیٰ سچے. سلیمان کے زمانے میں بیسات سلیمان سامنے آئی, قالین سلیمان کا, سلیمان سچے. قرآن آیا محمد کے زمانے میں, محمد سچے. لیکن اب میں کیا کروں؟ کوئی توجہ رکھنا چاہیے. جملہ اب کہنے جا رہا ہوں, اور یہ جملہ کہنے سے قبل اپنے سننے والوں کی خدمت میں یاد کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے عقیدے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب کا تشریف فرمائے, اور جب آتے ہیں میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے. معلوم ہے نا مولانا, مسئلہ یہ ہے کہ امام بابا ہیں اور قسم خدا کی قرآن سے ثابت ہے کہ بابا ہیں. پھر ضرورت پڑی, اگر ضرورت پڑی تو دلیل دوں گا, لیکن ابھی تو صرف دعویٰ کر کے بتا رہا ہوں. اس کے آگے تفصیلیں ہیں. تو اب جملہ یہ کہنا ہے کہ اختلاف ہے بارہویں پر, کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں, ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے پیدا ہوگا آ جائے گا, یعنی انکار نہیں ہے یا نہیں, گفتگو اس پر ہے. اتنی سی بات ہے نا, انکار تو کسی نے نہیں کیا. بارہ کے بارہ سب مان رہے ہیں, ہر ایک مان رہا ہے کہ بارہ, لیکن بارہواں آ گیا یا آنے والا ہے مسئلہ یہ ہے. تو اب رکے رہنا. صاحب معجزہ توجہ رہے, صاحب معجزہ اس وقت سچا ہے جب وہ معجزہ نکلا لے. لیکن عجیب کمال یہ ہے کہ جو بھی صاحب معجزہ آیا, اب جملہ سننا, جو بھی صاحب معجزہ آیا اس کے معجزے نے اس کی زندگی تک کام کیا, اس کے مرنے کے بعد کام نہیں کیا. چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا ہدایت کو کہ صاحب معجزہ کی زندگی تک معجزہ کام دیتا ہے. ادھر صاحب معجزہ جائے چیز رہ جاتی ہے, پھر معجزہ نہیں بنتی. مثال دوں بھائی, عصائے موسیٰ بنی اسرائیل کے خاندان میں بس صدیوں رہا, لیکن پھر نہ اجدہا بنا, نہ درخت بنا, نہ پھل دیا. تو موسیٰ جب تک زندہ تھے
آسا موجودہ تھا، موسیٰ چلے گئے، آسا رہا موجودہ نہیں رہا. سلیمان کے اٹھ جانے کے بعد قالین رہا جس پہ سلیمان بیٹھ کے اٹھتے تھے، لیکن پھر سلیمان کے بعد وہ قالین اڑا نہیں. قالین رہا مگر اڑا نہیں. تو معجزہ اس وقت تک معجزہ رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو. طے ہو گئی بات؟ معجزہ اس وقت تک معجزہ رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو. تو آج اگر قرآن معجزہ ہے تو صاحب معجزہ زندہ ہے. یہ بول رہی ہے تب اب جو وہی منوائے اس کو ماننا دین ہے، اور جو وہی کروائے اس کو کرنا شریعت ہے. دیکھیے بہت آسانی کے ساتھ میں اپنے موضوع سے متاثر ہو رہا ہوں. جو وہی الہی منوائے اسے مانو، یہ دین. جو وہی الہی کروائے اسے کرو، یہ ہے شریعت. تو اب یہی سے دین و شریعت کے حوالے سے ایک مرحلے تک جانا چاہ رہا ہوں. بھائی دین اور شریعت دونوں غائب ہے. دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ آ گیا ہوں میں، اور یہ نازک مرحلہ آسانی سے حل ہوگا. دین و شریعت دونوں غائب ہیں. نہیں، دین کی بنیاد ہی غائب ہے. دیکھو آپ غائب کو سمجھ لو، غائب جو آنکھوں کے سامنے سے اجل، شہود جو سامنے ہو. غالب نے کہا ہے غائب غائب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے خواب میں ہر روز جو جاگے ہیں خواب میں. غائب غائب شہود، شہود سامنے، غائب جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو. ہے نا، خدا کی قسم سننا، آپ کی نگاہیں میرے سامنے ہیں، آپ کے پیچھے غائب ہیں. میری نگاہیں آپ کی طرف ہیں، میرے پیچھے غائب ہے. جب گھر کے دیکھوں گا تو ادھر شہود ہو جائے گا، ادھر غائب ہو جائے گا. یعنی غائب کا دائرہ شہود سے بڑا ہے. اور آسان کرو، آنکھوں سے دیکھتے ہو نا. کئی دن سے کہہ رہا ہوں کشپ میں رشتہ سوسائٹی میں بھی عرض کر رہا تھا، بھائی آنکھوں سے دیکھتے ہو. آنکھوں کے لیے دیکھنا شہود ہے، سننا آنکھوں کے لیے غائب ہے، کانوں کے لیے سننا شہود ہے، دیکھنا غائب ہے. بات بات ہوئی. زبان کے لیے ذائقہ شہود ہے، زبان کے لیے سننا اور دیکھنا غائب ہے. تو غائب کی دنیا شہود کی دنیا سے بڑی ہے. اور دین نام ہے غائب پر ایمان لانے کا. دین نام ہے غائب پر ایمان لانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت ہے یہ قرآن ان متقین کے لیے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. توجہ رکھنا، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ غیب، توحید غیب، عرش غیب، فرشتے غیب، غلمان غیب، حورے غیب، سدرۃ المنتہی غیب، کوثر غیب، سلسبیل غیب، سب غیب ہے نا. کسی مخصوص فکر تک سننے والوں کو لے کے جانا ہے. تو ان غیبوں پہ ایمان ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو فرشتوں کو نہ مانتا ہو، حوروں کو نہ مانتا ہو، غلمان کو نہ مانتا ہو، جنت کو نہ مانتا ہو، جہنم کو نہ مانتا ہو. سب مانتے ہیں. تو غیب پہ ایمان ہے نا. اچھا، یہ غیب پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں کون؟ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے وہ متقی ہے. بہت آ جاؤ، اب استدلال دے رہا ہوں. جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ متقی ہے. اور متقی کا انجام کیا ہے؟ ازلفت الجنت للمتقی. جنت میں فقط متقی جائے گا. بہت توجہ رہے. جنت میں جہاں جہاں میرا مسلم سننے والا مجمع سن رہا ہے وہ ایک مرتبہ اور سنے، سارے مسلمان غیب پہ ایمان رکھتے ہیں نا، ہر غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اور غیب پہ ایمان رکھنے والا کون ہے؟ متقی ہے. اور متقی کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو جب سارے مسلمان غیب پہ ایمان رکھتے ہیں تو سارے مسلمان متقی ہوئے، اور جب سارے متقی ہوئے تو ساروں کو جنت میں جانا چاہیے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 نہیں جائیں گے، ایک جائے گا. دیکھنا کس مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. بھائی استدلال تو واضح ہو رہا ہے نا کہ جو غیب پہ ایمان رکھے وہ متقی ہے، جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا. سارے مسلمان قید پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے مسلمان متقی ہیں، تو سارے مسلمانوں کو جنت میں جانا چاہیے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا نبی کہتا ہے میری امت کا 73 فرقہ ہوں گے جن میں سے 72 جنت میں نہیں آئیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو اس ایک میں وہ سرخاب کا پر کون سا لگا ہوا ہے؟ سب توحید کو مانتے ہیں، سب نبوت کو مانتے ہیں، سب جنت کو مانتے ہیں، سب جہنم کو مانتے ہیں، سب فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کوثر کو مانتے ہیں، سب سرسبیل کو مانتے ہیں، تو سارے غیب کو مان رہے ہیں. تو اب کوئی ایسا غیب ہے جس کے مانے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے؟ کوئی ایسا غیب ہے جس کے مانے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے؟ تو پچھلی امتوں کو دیکھو، یہ غیب سمجھ میں آ جائے گا. صابئین نے ابراہیم کو مانا، ابراہیم کے بتلائے ہوئے موسیٰ کو نہیں مانا. یہودیوں نے موسیٰ کو مانا، موسیٰ کے بتلائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانا. بات پہنچ گئی. تو اب صابئین کا حشر ذہن میں ہے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. یہودیوں کا حشر ذہن میں ہے، قیامت تک کے لیے دلیل کر دیا اور جہنم ان کا مقدر لکھ دیا. تو صابئین نے ابراہیم کو مانا، ابراہیم کے بتائے ہوئے موسیٰ کو نہیں مانا. یہودیوں نے موسیٰ کو مانا، موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو مانا، عیسیٰ کے بتائے ہوئے محمد کو نہیں مانا. اور مسلمانوں نے محمد کو مانا، محمد کے بتائے ہوئے امام مہدی کو نہیں مانا. باتیں بہت صحیح نا. میرے نبی کے بتلائے ہوئے غیب کو مانو جب تو جنت کی ضمانت ہے، ورنہ جنت کی ضمانت نہیں ہے. تو یہ محمد رسول اللہ کو کیسے پتا چل گیا؟ مولانا یہ جملہ آپ کو حاضر کر رہا ہوں، یہ محمد رسول اللہ کو کیسے پتا چل گیا کہ مہدی آنے والا ہے؟ غیب ہے، اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. تم کہتے ہو تو بتاؤ بھائی. سننا میرے محمد کی شان سنو ایک جملے میں، اور پھر میں واپس اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا. بھائی یہ شامیانے کی دیوار ہے، دیوار کے ادھر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ادھر والوں کو معلوم ہے کہ ادھر کیا ہے؟ نہیں معلوم نا. تو ہمیں نہیں معلوم دیوار کے ادھر کیا ہے، اور انہیں نہیں معلوم دیوار کے اس طرف کیا ہے، ہے نا. لیکن اگر کوئی دیوار سے اوپر بیٹھ جائے تو ادھر بھی دیکھے گا، ادھر بھی دیکھے گا. بات تو بہت سامنے کی ہے نا بھائی. اس دیوار کے ادھر کیا ہے ادھر والوں کو نہیں معلوم، اس دیوار کے ادھر کیا ہے ادھر والوں کو نہیں معلوم. لیکن جو دیوار پہ بیٹھ جائے وہ ادھر بھی دیکھے گا، ادھر بھی دیکھے گا. کعبہ قوسین اسی بلندی کا نام ہے. کوئی بات دلیل کے بغیر کہنے کا آدمی نہیں ہوں. جہاں علم ہو وہاں غیب ہو، اور جہاں غیب ہو وہاں اطمینان ہو. رسول کو مخاطب کر کے کہا سورہ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی واپس آ جا. کہاں واپس آ جا؟ الى رب کے، اپنے رب کے پاس. میں نے کبھی اسی منبر سے عرض کیا تھا، مولانا گزشتہ سال کی بات ہے یا پچھلے سال کی، کہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے اعلی حضرت شیخ نور کے سلسلے میں پڑھا تھا، ہے نا. اور ہے حقیقت بھی ہے. میں نے اس پر جو دلیل دی تھی اس دلیل کو دیکھ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب خدا کی قسم میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ محمد نوری ہے یا محمد خاکی ہے، بھئی یہ میرا موضوع نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نوری تھے، ہے نا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں،
خاکی تھے، ایک باپ کے سلس سے ہیں، ایک ماں کے بطن مطہر سے ہیں، خاکی مخلوق ہے، کسی کا خیال ہے کہ نہیں وہ نوری مخلوق ہے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نوری؟ میں نوری کہاں سے، چلو مانے لیتے ہیں کہ نوری. اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں مانے لیتا ہوں کہ رسول اللہ نوری سے. مولانا مجھے گھور رہے ہیں اس لیے یہ نوری عقیدت رکھنے والے ہیں. مولانا مجھے گھور رہے ہیں. اچھا آپ سنیے گا، دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ کل تک تو عقیدہ اچھا تھا، یہ آج بد عقیدہ کیسے ہو گئے ہے نا؟ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، یہ خطاب رسول سے ہے، پھر سننا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نبی، اے اطمینان رکھنے والے حبیب، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ جا، اپنے رب کے پاس واپس آ جا. بھائی آپ یہ جو ہزاروں ہزار کی تعداد میں تشریف فرما ہیں، اس مجلس میں آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ مولانا، مولانا رحمانی صاحب، آپ اپنے گھر سے آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ بھائی مجلس میں آئے ہیں، گھر واپس جائیں گے تو واپس جانا گھر کے لیے بولا جاتا ہے، واپس جانا پتن کے لیے بولا جاتا ہے. آئے محمد آ جا نہیں، آئے محمد واپس آ جا، یعنی محمد کا وطن زمین نہیں ہے، محمد کا وطن ہے آئی. اب وہاں مٹی ہوگی تو محمد مٹی کا ہوگا، اور اگر وہاں نور ہوگا تو محمد نور ہی ہوگا. سننا بہت توجہ ہے، لیکن جانا مجھے آگے تو میرا محمد، میرا محمد نفس مطمئن، جہاں اطمینان ہو وہاں غیب ہو، جہاں غیب ہو وہاں علم ہو، محمد نفس مطمئن ہے. بھائی توجہ رکھنا، اور میں نے کبھی کہا تھا، دلیل کو آگے بڑھا رہا ہوں، اسے مجبوراً اقتباس کر رہا ہوں اپنی تقریر سے. میں نے کبھی کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو شیخ الانبیاء ہے، ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب نبیوں سے افضل ہے، سب مانتے ہیں. اچھا اس بات میں مولانا کوئی اختلاف ہے؟ میرے پیغمبر کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہے، شیخ الانبیاء. وطب ملت ابراہیم حنیفہ، خود پیغمبر نے کہا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، اتنا بڑا نبی ہے. لیکن ابراہیم محمد سے چھوٹا ہے اور سب سے بڑا ہے نا؟ توجہ رکھنا، تو ابراہیم سے بڑے کتنے ہیں؟ ایک. اور اس کا نام کیا ہے؟ محمد. طے ہو گئی بات. اب آیا سننا اور جا کے دیکھنا قرآن میں. ابراہیم نے دعا مانگی، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. پروردگار، پروردگار مجھے نبوت دے دے. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے نبوت دے دے، والحقنی بالصالحین، اور جو تیرے وہ جو صالح بندے ہیں نا، تیرے بہت سے صالح بندے، ان میں مجھے شامل کر دے. ان میں بھائی دیکھو، جب یہ کہا جائے گا کہ پروردگار مجھے شامل کر دے، تو میں ابھی اس قابل نہیں ہوا ہوں نا. وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، ابراہیم چھوٹے ہیں. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں شامل کر دے. تو ابراہیم سے پوچھو کہ ابراہیم تم سے بڑا صالح تو کچھ ایک ہے اور وہ ہے محمد، اور تم کہہ رہے ہو کہ صالحین میں شامل کر دے. تو ابراہیم کہیں گے محمد ایک نہیں ہے، اول ہونا محمد، واسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، کل ہونا محمد. باتیں بہت زیادہ نہیں بولتا سننے والوں تک. بھائی سنا، یا اب دلیل دے رہا ہوں اور اس دلیل کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد واپس آ جا. یہ نفس مطمئن کسے کہا؟ رسول کو. یہی تو دلیل ہے، اور اسی دلیل کو تو سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ کا خطاب کس سے ہے؟ محمد سے، ہے نا؟ اچھا رسول جب اٹھ گئے تو یہ آیت بیکار ہو گئی یا نہیں؟ یہی لانا تھا.
اور آپ کے سارے سننے والوں کو. مولانا میں نے دلیل دے دی بھائی یا ایتھا نفس المطمئنہ کا خطاب محمد سے سن 11 ہجری میں محمد رسول اللہ تشریف لے گئے تو قیدوں کی آیت منسوخ ہو گئی, تو آیت ابھی بھی منسوخ نہیں ہوئی. محمد چلے گئے لیکن آیت باقی ہے یا ایتھا نفس المطمئنہ, تو کوئی نفس مطمئن قید غیب میں بیٹھا ہوا ہے جو مخاطب ہے. بہت آہستہ آہستہ بچے, جتنا بھی میرا سینہ کام دے, جتنی بھی میری آواز کام دے, اتنا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یہی سے مجھے آگے جانا ہے. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آیا نفس مطمئنہ ہو اور کوئی مخاطب نہ ہو. یہ آگے بڑھ رہا ہوں میں, یہ ممکن نہیں ہے کہ آیا حج ہو اور خانہ کعبہ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آیا مبدت قربا ہو اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودت بالقربا, قربا سے محبت کرو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آیت قرآن میں رہے قربا کو اللہ اٹھا لے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ایک صاحب عمل کی اطاعت کرو آیت رہے صاحب عمل اٹھ جائے. بتانا مجھے اپنے عقیدے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور خدا کی قسم کبھی نہیں ہوگی اس عقیدے پر شرمندگی. اس لیے کہ اگر میرے پاس دلیل نہیں ہوگی تو وہ بتانے والا زندہ موجود ہے. زندہ موجود ہے. بات ہو گئی بھائی, سننا. اس لیے کہ آپ استدلال دے رہا ہوں. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, قربا سے محبت کرو. آرڈر ہو گیا تو تمہارا کام کیا ہے؟ قربا سے محبت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, صاحب امر کی اطاعت کرو. اب قربا کا وجود بھی ضروری ہے, صاحب امر کا وجود بھی, دو ہو گئے نا. تیسری آیت کو سنتے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو صادقین کے ساتھ. تو اب محبت کرنے کے لیے قربا کا وجود ضروری ہے, اطاعت کرنے کے لیے صاحب الامر کا وجود ضروری ہے, ساتھ رہنے کے لیے صادق کا وجود ضروری ہے. تو کم سے کم تین چاہیے نا. اب تک تو مولانا فضل الدین رحمانی بھول رہے تھے, اب میرا پورا مجمع بھولے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. اب تک تو مولانا بھول رہے تھے نا, اب یہ پورا محترم مجمع بھولے گا. لیکن سنو, جملہ سنو, جملہ سنو, اور یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں سننے والوں کو. قربا سے محبت کرو, قربا کا وجود ضروری, صاحب امر کی اطاعت کرو, صاحب امر کا وجود ضروری, صادق کے ساتھ, سچے کے ساتھ رہو, صادق کا وجود ضروری. تو تین وجود ضروری ہے نا, تین وجود ضروری. اب فرض کرو کہ قربا ہو مکے میں, صادق ہو مدینے میں, صاحب امر ہو نجف میں. اب میں تین کو سمیٹ رہا ہوں. فرض کرو کہ مکے میں قربا, مدینے میں صاحب امر, اور نجف میں صادق. تو اطاعت کرنے کے لیے مکے جاؤ گے, محبت کرنے کے لیے مدینے جاؤ گے, بھائی رہنے کے لیے نجف جاؤ گے, تو پوری زندگی بھاگنے میں گزر جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ جو صادق ہو وہی قربا ہو, وہی صاحب امر ہو, ایک ہی ہوگا. باتیں والی ہو رہی ہیں نا. تو اب سننا, ہمیں اپنے بارہویں کے غائب ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور ہمیں عقیدہ امامت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. پر یہ جملے میں ہدیہ کر رہا تھا اپنے سننے والوں کو, اور ان کے قریب ہدیہ کر رہا ہوں مولانا کی خدمت میں. بھائی سننا, اور سن کے اسے ذہن میں رکھنا, ہمیں عقیدہ امامت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. اعتراض کرتے رہو. کہا کہ بارہ ہیں نا, ہم نے کہا کہاں بارہ ہیں. کہا ایک ہی نسل میں, ہم نے کہا ایک نسل میں. کہا عجیب نسل پرستی ہے. شیخ نے ہوا ہے آتا کے دولے میں یہ تیمن لوگ لگا لیا. اجیب بڑھ رہا ہے. اچھا میں نے پوچھنے لگے بارہ ہیں, ہم نے کہا بارہ ہیں.
کہا ایک ہی نسل میں، ہم نے کہا سارے نسل میں، کہا یہ تو خوب نسل پرستی ہے کہ ایک ہی نسل میں سارے. اب ظاہر ہے کہ جہاں مزاج جمہوری ہوگا، جہاں مزاج سنائی ہوگا، جہاں مزاج اجتماعی ہوگا، وہاں ایک نسل پار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جملہ خدا کی قسم آپ کی خدمت میں حجہ کر رہا ہوں، تو اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے کہ نسل پرستی، باپ بیٹا پوتا پر پوتا چلے جا رہے ہیں ایک ہی نسل میں سارے، ہے نا؟ اب سنو آیت کو، جا کے دیکھنا قرآن میں، اور اگر نہ ملے تو کل میرا گریبان پکڑ لینا. ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے پردہ دلا میں آواز دی، بجال نبوت عمل کے تھا، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں اور ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھ دی، ابراہیم کی نسل میں کتاب رکھ دی. پروردگار ساری نبوتیں ابراہیم کی ذریت میں، ساری کتابیں ابراہیم کی ذریت میں، تو اللہ سے کہو کہ نسل پرستی کیوں کر رہا ہے؟ پوچھو اللہ سے کہ نسل پرستی کیوں کر رہا ہے. سنو سنو، ابھی تو میں پہنچا نہیں، ابھی تو نبوت کی بات ہو رہی ہے، ابھی مجھے جانا ہے امامت تک، توجہ رکھنا. بٹ بڑے اعتراضات ہیں نا کہ یہ امامت کہاں سے آ گئی؟ امامت بھائی نبی نے کہاں کہا امامت؟ بھیا امامت کا سسٹم جیون، بڑے اعتراضات ہیں امامت پر. تو اب آج جو مجھے دلیل سنو اسے گرہ میں باندھ کے رکھ لینا. اچھا تو ابراہیم کی ذریت کو کیا دیا؟ وہ جاننا کہ ذریت ہی نبوت والی کتاب، ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھی، کتاب رکھی. ہو گئی نا بات؟ ایک چیز اور رکھی ہے ابراہیم کی ذریت میں، اور کل شب میں رضیہ سوسائٹی میں نے یہ تلاوت کی، اور آج استدلال بنا رہا ہوں. سننا، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. سننا، وہ آیا ذہن میں ہے، وہ آیا ذہن میں، جاننا پھر ضروریت ہے نبوت اور کتاب، ابراہیم کی ضروریت میں، ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھ دی. اور اب دوسری آیت سنو، سورہ بقر کی آیت ہے، اس ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، فاتمہن، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوا. جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوا، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آج سے ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، بن گئے نا ابراہیم امام، امام بن گئے نا. قال ومن ذریتی، کہا پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ نبوت مل چکی ہے ذریت کو، ذہن میں رکھنا، نبوت ذریت کو مل چکی ہے، اور اب امامت مانگ رہے ہیں. پروردگار امامت میری ذریت میں جائے گی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، کہا ابراہیم کیوں نہیں، تمہاری ذریت کو امامت بھی دیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں دیں گے. کہ جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں ملے گی. تو اب میں کیا پوری شریعت گراؤں کہ ظلم کیا ہے؟ بھائی قرآن میں ڈیٹیل میں بات کی ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم خود پرستی ہے. ان شرکا ظلم نظیم، جو مشرک ہوگا، جو عادل نہیں ہوگا، جو گناہ کرتا ہوگا، ہم اسے امامت نہیں دیں گے. تو اب ابراہیم کی ذریت میں اور ابراہیم کی نسل میں دو عہدے چلے، کون کون سے؟ نبوت اور امامت. دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب جب تک وہ نہ روکے یہ دونوں عہدے رکیں گے نہیں. دیکھو یہ استدلال اگر پہنچ گیا تو میری یہ پوری محنت سوارت ہو جائے گی، اور خدا کی قسم جو کچھ بھی اب تک میں کہتا رہا ہوں اس استدلال کی تمہید میں کہتا رہا ہوں. اچھا اب نسل ابراہیم میں کتنے عہدے آئے؟ ابراہیم کے بیٹوں میں کتنے عہدے؟ دو، نبوت اور امامت، اور دیا کس نے؟ اللہ نے. تو جب تک وہ ان عہدوں کو نہ روکے، نہ نبوت ختم ہوگی، نہ امامت ختم ہوگی، قیامت تک جاری رہے گی نا. نبوت بھی جاری رہے گی، امامت بھی جاری رہے گی، اسے کہ اللہ نے دیا ہے، اور جو اللہ دے دے وہ رکتا نہیں ہے. اب میں کیا کروں کہ قرآن میں سورہ احزاب میں آیت آئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے نبوت کو محمد کا ختم کر دیا، ہم نے نبوت کو محمد کا ختم کر دیا. تو ختم نبوت کی آیت تو ہے، اگر ختم امامت کی کوئی آیت ہو تو تم دکھ لو. بس بات رک رہی ہے اس مرحلے پر کہ تو دو عہدے چلے تھے, دو عہدے, نبوت پر اللہ نے ختم کر دیا. آئے ختم نبوت قرآن میں ہے, اب آئے ختم امامت اگر ہو تو تم دکھلا دو, اور اگر نہ ہو ختم امامت کی کوئی آیت تو ہمارے ساتھ اس بارہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دو. تخیر آخری مرحلوں تک آ گئی, بھائی نبوت ختم ہو گئی, امامت جاری ہے. بھائی یہی ہے نا, بھائی نبی کسے کہتے ہیں, امام کسے کہتے ہیں؟ نبی وہ جو خدا کو پہچانوائے بندوں کے سامنے, اور امام وہ جو بندوں کو پہچانوائے خدا کے سامنے. میرے مطلب سننے والوں نے اس جملے کا لطف نہیں لیا, نبی خدا کا تعارف کراتا ہے بندوں سے, امام بندے کا تعارف کراتا ہے خدا سے. اسی لیے قرآن میں یوم ندعو کل اولاد بے امام, امام کے ساتھ بلائیں گے, نبی کے ساتھ نہیں بلائیں گے. آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. بھائی اب یہ آیت آ گئی نا درمیان میں, تو پھر میں واپس گیا اپنے صاحب العلم کی طرف. میرے محترم سننے والے پریشان تو نہیں ہوں گے کہ میں روزانہ اپنے صاحب العلم کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ بھائی زندگی بھر روٹی کھائی صاحب العمر کی اور تعریف کر اس فاتح حکمرانوں کی, یہ کیسے ممکن ہے؟ یوم یوم ندعو کل اناس بے امام, قیامت کے دن ہم کل اناس ہیں. میں دیکھتا ہوں لفظ کل آگے ہے تو جملہ سنتے جاؤ, کل یوم ندعو کل اناس بے امام, قیامت کے دن ہم کل اناس ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کوئی بچے گا؟ کسی کو چھوڑ دے اللہ کہا نہیں, کل کہا ہے کل, جب کل کہہ دیا تو کل آئیں گے. جو امام بتا جو ہے, جب کل کو امام کے ساتھ بلایا ہے تو چاہے امام کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, آئیں گے امام ہی کے ساتھ. چاہے امام کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, آنا ہے امام ہی کے ساتھ, چونکہ کل کہہ دیا. کوئی بڑے بڑے مقامات پہ کل کہا ہے, کل لو من علیہ فان, کلو شائن ہار کون کلا بجو کلون کی فلاکی جس بہ ہے نا, کلو نہ سین گائے قتل موت. تو اب کوئی ایک تو جگہ تو اللہ نے کل نہیں استعمال کیا نا, وہ یوم نواز ہو کہ کل امت شاہد نہ رہے بنے کو جائیں, وہ جینا نے کہا شاہد نہ رہا اولا ہے, وہ نہ سن نہ لے کر کے دعویٰ کہ دھیان سے کل شاہد. یہ کل کا فورس دے رہے ہو. اچھا اب اگر میں کہوں, یہ اتنا بڑا وجہ, میں اگر کہوں کہ کراچی کے کل سننے والے آ گئے, جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل سننے والوں سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ تقریب آخری مرحلوں میں اب داخل ہونے والی ہے, اور آج میرے سینے نے اتنا ہی کام لیا, انشاءاللہ ابھی وقت ہے اور گفتگو ہوگی. تو اگر میں کہوں کراچی کے کل سامعین تشریف فرمائے, جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کل سامعین کا علم بھی نہیں ہے. تو جاہل اگر کہے کل, جھوٹ, اور خدا اگر کہے کل تو پھر کل. سامنے کی بات ہے, بہت سامنے کی بات ہے. بھائی پہنچو کہنا, اگر جاہل کہے کل, جھوٹ ہے. اگر صاحب علم کہے کل تو پھر کل. اور اب اس صاحب علم نے کہا, بھائی توجہ رکھنا,
اب حوالہ دے رہا ہوں قرآن میں جا کے دیکھ لینا. کل
انما سورہ رعد 13 سورہ قرآن کا انما انت منذر ولکل قوم حال. ہم نے ہر قوم کے لیے ایک حادی رکھا ہے. ہم نے کس نے؟ اللہ نے. ہم نے ہر قوم کے لیے ایک حادی رکھا ہے. تو جب تک ایک بھی قوم دنیا میں ہے ایک حادی کا وجود ضروری ہے.
لیکن بہت زیادہ زحمت ہے سماج نہیں دوں گا. بہت میں نے آج زحمت دی لیکن سنتے جاؤ آیات کا سیکوینس ہے. فقط دو یا تین آیتیں پیش کروں گا. کیا کہا؟ انما انت منذر ولکل قوم لکل قوم.
ہاں ہم نے ہر قوم کے لیے ایک حاجی رکھا ہے. تو اگر آج 1994 میں قوم ہے تو پھر حاجی یہ ہے.
دیکھو کہاں کہاں انکار کرو گے؟ قرآن کی کن کن آیتوں کا انکار کرو گے؟ اگر ہے نا اگر استدلال میں کوئی کمزوری ہے تو ہاتھ کندھے کو آتی کیا ہے؟ میں بھی موجود ہوں تو بھی موجود ہوں.
تمام ہوئی ہر قوم کے لیے کل قومی حال ہر قوم کے لیے ایک حادی ہے. اب کہاں معلوم کریں کہ اس حادی کو کہتے کیا ہیں؟ وہی آیت میں نے ابھی پڑھی یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہر دور میں جو حادی ہوگا اسے امام کہا جائے گا. طے ہو گئی نا بات؟ مالک اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ تو نے ہر دور میں حادی رکھا ہے. کل یہ لفظ کل ذہن میں ہر دور میں حادی رکھا ہے. اور مالک یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ تو اس حادی کو امام کہتا ہے. اب ہر آدمی جو کھڑا ہو جائے کہے کہ میں امام ہوں کیا مالک ہم مان لیں؟ کہا کہ نہیں. اب لفظ کل کے ساتھ امام کی صفت سنو. تقریر تمام ہو گئی.
لفظ کل کے ساتھ لفظ کل کے ساتھ امام کی صفت سنو. بھائی وہ دونوں آئے تھے دیر میں ان نے مان تب ضرور بولے کل قوم یو من دو کل سے بے مانے مالک امام کون ہے؟ سورہ یاسین میں آواز دی کل شاہین ایسا نہ ہو کہ امام مبین.
بس آج میں نے رحمت تھی اور فکر کس مرحلے پر رک رہی ہے. کل شاہین ایسا نہ ہو پھر امام مبین. ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا ہے. جسے ہم دے وہ امام مبین, جو خود لینے لگے وہ نہیں. آیت کا موڈ یہی ہے. میں کیا کروں؟ میں تجمے میں کوئی تحریر تھوڑی کوئی ڈنڈی تھوڑی مار سکتا ہوں. تو کل شے ایسا نہ ہو پھر امام مبین. ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا ہے. جسے ہم دیں اقتدار وہ امام مبین, جو خود لے لیں وہ امام مبین نہیں ہے. اچھا کس چیز کا اقتدار دے؟ مالک کس چیز کا اقتدار دے رہا ہے؟ کل شے ہر شے امام کے کنٹرول میں. تقریر تمام ہونے والی ہے بھائی. ہر شے امام کے کنٹرول میں. جنت شے, جہنم شے, کوثر شے, سرسبیل شے, توبہ شے, سدرۃ المنتہا شے, زمین شے, آسمان شے, زندگی شے, موت شے, اور ہر شے امام کے کنٹرول میں. زندگی شے, موت شے, اور ہر شے امام کے کنٹرول میں. تو اگر زندہ رہے تو تعجب نہ کرنا, اگر مر جائے تو تعجب کرنا کہ موت کنٹرول میں تھی پھر کیسے مر گیا. تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. محمد ابن یعقوب کلیلی نے, کافی نے, بڑی مشہور کتاب ہے علم الحدیث کی فرقہ امامیہ کی, کافی میں کتاب الحجت نے ایک باب قائم کیا آل محمد کے لیے. لا یموتن الا باختیار مات آل محمد کے کنٹرول میں. جب چاہتے ہیں مرتے ہیں, جب تک چاہتے ہیں زندہ رہتے ہیں. بھائی میری بات تمام ہو گئی.
اور میں کربلا سے متصل ہو گیا. اور اب آپ میری حالت تو دیکھ رہے ہیں نا, میں بہت زیادہ مسائل بھی نہیں پڑوں گا, بہت مختصر سی باتیں کروں گا, لیکن آپ نے دیکھا لا یموتون الا بعزتی علیہ, موت آل محمد کے کنٹرول میں ہے. جب چاہتے ہیں, جب تک چاہتے ہیں زندہ رہتے ہیں, جب چاہتے ہیں مر جاتے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اور یہ جملہ سننے کے قابل ہے. آل محمد میں سے 11 کا کردار تو تمہارے سامنے ہے نا, کوئی تلوار سے مرا, کوئی زہر سے مرا, کوئی تبلی موت سے نہیں مرا. مولانا یہ بھی عجیب بات ہے, پہلے امام چلے گئے 11 امام تک, کوئی تلوار سے شہید ہوا, کوئی زہر سے شہید ہوا, تبلی موت کوئی نہیں مرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے مزاج میں مرنا نہیں ہے. بہت سیدھی بات کر رہا ہوں, کوئی تبلی موت 11 بارہویں کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں, بارہویں کی تو بات بھی نہیں کر رہا ہوں. 11 امام یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے. بھائی یہی تو ہوا نا, یعنی مطلب یہ کہ تم نے مارا تو مرے, موت آل محمد کے کنٹرول میں, تم نے مارا تو مرے, ان کے مزاج میں موت نہیں ہے. تو اب اللہ کو 12 کو بچانے کے لیے کچھ بہت زیادہ کام نہیں کرنا ہے, تمہارے ظلم سے ہٹا کے رکھ دینا ہے, اسی کا نام غیبت ہے. ابن ابی طالب لعنہ بالموت کتفلے میں صدیوں میں, علی کہتے تھے مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے, اور میرا حسین کہتا تھا کہ موت موت انسان کے لیے ویسی ہی ہے جیسے ایک جوان عورت کے لیے گلو بند ہو. باعث زینت, باعث زینت نہیں, قاسم نے کہا, علی اکبر نے کہا, جملے الگ الگ ہیں. کیا نہیں کہا تھا علی اکبر نے, بلکہ قاسم اور علی اکبر ان دونوں شہزادوں سے جملہ امبر بھی ہے مقادی کی کتابوں میں کہ السنا الگ حق. کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹے ہم حق پہ ہیں, بتائیے ہم حق میں ہیں. ایزن والی اب بقا علیہ موت, میں پرواہ نہیں کرتا کہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت پہ جا کے ہوں. باتیں باتیں ہو رہی ہیں نا. تو یہ مزاج تھا شہدائے کربلا کا کہ انہوں نے موت کو بڑھ کے گلے لگایا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا کی مائیں دعا کرتی ہیں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے, اور کربلا کی مائیں دعا کر رہی تھی اپنے بچوں کی موت کے لیے. اور لوگ محمد دین میں آئے, بس دو جملے سنو, دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب اپنے سامنے وقت میں گنجائش ہے, اور نہ میں اپنی خستگی کے ساتھ زیادہ کر سکتا ہوں, تقریر تمام ہو رہی ہے. عبداللہ کے دو بیٹے اون اور محمد. عبداللہ کون؟ جعفر طیار کے بیٹے, بڑے بہادر تھے عبداللہ. مقتل رات کو عرض کروں گا, اس وقت دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے اور محمد, اور اتنے بڑے بہادر تھے عبداللہ کہ جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے, اور علی سے اجازت لے کے میدان میں گئے, اور جب عبداللہ نے تلوار چلائی ہے نا تو علی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے عبداللہ کی جنگ کو. عبداللہ زینب کے شوہر ہیں, علی کے داماد ہیں, علی دور سے کھڑے ہوئے عبداللہ کی جنگ کو دیکھ رہے تھے. جب جنگ دیکھی نا تو علی خوش ہو گئے, اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے دیکھا عبداللہ کیسے لڑ رہا ہے, ایسے لڑ رہا ہے جیسے غزوہ موتا میں کیا تیار لڑے تھے, جیسے غزوہ موتا میں کیا تیار لڑے تھے, بس ویسے آج عبداللہ لڑ رہا ہے. اتنے بہادر تھے عبداللہ. ان کے بیٹے اور دو محمد. جب قافلہ چلا تو تم نے سنو, مجھے اجازت دے دو. جب قافلہ چلا مدینے سے تو عبداللہ ساتھ تھے. مکے قافلہ آیا, عبداللہ ساتھ تھے. جب حسین ابن علی نے مکے سے کربلا کی طرف کوچ کیا تو عبداللہ اپنی بیماری کے سبب مکے میں رک گئے. لیکن جس دن حسین مکے سے نکلنے والے تھے, بس آخر جملہ ہے, اس دن عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آئے زینب کے پاس. کہا شہزادی ذرا ان بچوں کی پوشاک تو بدل دو. بس مختل نہیں پڑھوں گا, مختل شب میں حل کروں گا, لیکن یہ جملے میرے سننے والوں تک پہنچا. شہزادی بیٹوں کو ذرا اچھا لباس تو پہنا دو.
شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بیٹوں کو سنوارا. ایک کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں لیا عبداللہ نے, دوسرے کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں لیا. آئے حسین کی خدمت میں اور سات چکر لگائے حسین کے چاروں. آپ رو چکے, میری تقریر تمام ہو گئی. طواف کیا حسین کا, طواف کرایا بیٹوں کو اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے کہ مولا کربلا میں میں تو نہیں ہوں گا, یہ میرے دو بیٹے کربلا میں آشور کے دن رات پہ قربان ہوں گے. قافلہ آیا اور محمد شہید ہوئے, اہل حرم اسیر ہوئے, قافلہ آزاد ہوا, قافلہ مدینے واپس آیا. بس آپ رو چکے, میری مدی تمام ہو گئی. آزاد ہو کے آ گئے اہل حرم مدینے.
شہزادی زینب مدینے واپس آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی,
اپنے شوہر کے گھر میں بیوی نہیں گئی. سید سجاد کے گھر میں قیام تھا اور عبداللہ ابن جعفر تیار کا دستور تھا کہ روزانہ صبح کو سید سجاد کے حجرے میں آگے بیٹھ جاتے تھے, شام تک بیٹھتے پھر خدا حافظ کر کے چلے جاتے, دوسری صبح کو پھر آگے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب بہت دن گزر گئے, بس آخری جو دسروں مجھے اجازت دینا پھر کیا کر چکے. جب بہت دن گزر گئے نا, تو ایک دن سید سجاد نے پوچھا, عبداللہ آپ کو کوئی کام ہے؟ عبداللہ رونے لگے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا بھتیجے اپنی پھوپھی سے کہیں کہ وہ گھر بھی تو انہی کا گھر ہے نا. دونوں میں سنو, مجھے اجازت دے دو, وہ گھر بھی تو انہی کا گھر ہے نا. کسی دن گھر میں آئے. عبداللہ یہ کہہ کے چلے گئے. سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے, کہا پھوپھی اما آج عبداللہ کہہ رہے تھے کہ وہ گھر بھی آپ ہی کا گھر ہے, کسی دن تو تشریف لائے. شہزادی نے چیخ ماری کہ جس کا بھائی مارا گیا ہو. مختل کی رکھتے ہیں, مختل کے بعد جس کا بھائی مارا گیا ہو, جس کے بھائی کا لاگا پیابان میں پڑا رہا ہو, کہاں کا گھر, کس کا گھر. کہا نہیں پھوپھی اما, میں جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. کہا نہیں پھوپھی اما, مصلحت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے عبداللہ کے گھر میں چلی جائے. کہا اچھا بیٹے تو کہتا ہے تو میں جاؤں گا. دوسرے دن شہزادی زینب چادر اوڑھ کر عبداللہ کے گھر میں آئی. بتا کے جملہ سنا, رو چکے. شہزادی زینب حضرت عبداللہ کے بیٹا تیار, یعنی اپنے شوہر کے گھر میں آئی. عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے, مسجد میں تھے. بیوی آئی سین خانہ میں بیٹھ گئی, چادر وہ بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے عبداللہ آئے, انہوں نے ایک عورت کو بیٹھے بھی دیکھا. کہا بی بی آپ ہیں کون؟ کہا بی بی آپ ہیں کون؟ ایک مرتبہ بی بی نے صورت اٹھائی, کہا کہ ہاں عبداللہ, اب کیوں پہچانو گے جو اپنے پورے گھر کو سربراہ میں اٹھا رہی ہو, اسے کیوں پہچانو گے؟ ہاتھ جوڑ کے عبداللہ بیٹھ گئے. بی بی تقدیر ہوئی کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا. آخری جملہ سنو گریا کر چکے,
مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ سنو, عبداللہ نے ہاتھ جوڑے, کہا بی بی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا. بی بی چپ رہی اور ایک مرتبہ سر اٹھایا اور تیوریاں بدل کے پوچھا کہ عبداللہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. عبداللہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا اس لیے بلایا ہے کہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اور محمد کیسے لڑے؟ بس آپ رو چکے اور اپنے سینے میں دم نہیں ہے بیان کرنے کا. عبداللہ کیا اس لیے بلایا ہے کہ پوچھو کہ اور محمد کیسے لڑے؟ عبداللہ کیا اس لیے بلایا ہے کہ پوچھو زینب کیسے کھلے سر دربار میں نہیں تھی؟ عبداللہ کانپنے لگے, عبداللہ کھتھرانے